الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماحول میں اس سے پہلے کہ میں تقریر شروع کروں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی سب سے لمبی نہیں پوچھ رہا ہوں قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے کسی کو معلوم ہے کسی کے پاس جواب بھائی قرآن کریم میں 6,666 آیتیں ہیں تقریباً تو قرآن کی آیتوں میں کون سی آیت ایسی ہے جو اپنے معنی اور مطلب کے اعتبار سے اپنے مقام کے اعتبار سے اپنے درجے کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت ہے نہیں معلوم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جسے ہم اور آپ آیت الکرسی کہتے ہیں میں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے دلیل ہے مسلم شریف کی ایک حدیث حدیث کے راوی ہیں اللہ کے نبی کے قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری ایک صحابی تھے اللہ کے نبی کے جو قرآن کے سب سے بڑے قاری تھے ان کا نام تھا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی یہ وہی عبید بن کعب ہیں جن کو حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں جب تراویح کی نماز کو دوبارہ شروع کیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کو حضرت عمر نے شروع کیا. تراویح با جماعت کو حضرت عمر نے جب دوبارہ شروع کیا, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر چکے تھے, تو حضرت عمر نے امام کس کو بنایا تھا؟ انہی کو بنایا تھا, حضرت عبی بن کعب. تو حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا, یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم. اے ابو المنذر, حضرت عبی بن کعب کا دوسرا نام تھا ابو المنذر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب سے پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو المنذر, یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ان کو جواب پتا تھا, لیکن انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں, کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. تو جواب دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ و رسولہ عالم. اے اللہ کے رسول, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کے مسئلے میں, دین کے مسئلے میں اٹکل پچو نہیں لگانا چاہیے, اپنا دماغ نہیں لگانا چاہیے. آج کے دور کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ آدمی کو علم نہیں ہوتا اور شریعت کے معاملے میں وہ بولتا ہے. بغیر علم کے شریعت کے معاملے میں بولنا بہت بڑا گناہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے, ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا, کوئی سوال کیا جاتا تھا, تو 39 بار وہ کہتے تھے لا ادری, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں معلوم. 40ویں بار وہ جواب دیتے تھے اگر ان کو معلوم ہوتا تھا. آج ہمارے گلی میں, ہمارے محلے میں, ہمارے سماج میں امام مالک سے بڑے بڑے عالم لوگ موجود ہیں, ان کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہے. آج کتنے علماء ہیں کہ جو یہ کہنے میں شرماتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں, جبکہ آج الحمدللہ ہمارے پاس آسانی ہے, ہمارے پاس کتابیں ہیں, ہمارے پاس کمپیوٹر ہے, ہمارے پاس اگر کوئی سوال لے کر آئے تو ہمیں یہ کہنے میں کون سی شرم کی بات ہے کہ میں بعد میں دیکھ کر بتا دوں گا, مجھے نہیں معلوم. ایک صحابی سے اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو المنذر, اے عبی بن کعب, قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ انہیں پتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے پھر وہی سوال کیا, اے ابو المنذر, قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت عبی بن کعب نے فرمایا, اے اللہ کے رسول, قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت یہ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. جب حضرت عبی بن کعب نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ کے رسول, جہاں تک میری نالج ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے, قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت یہی ہے, تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر مارا, شاباشی دی اور فرمایا, واللہ لیحنک العلم یا ابا المنذر, اے ابو المنذر, تمہیں یہ علم مبارک ہو, واقعی میں تم نے ایک ایسی بات کہی ہے جو صحیح ہے, تمہیں علم ہے اس بات کا, تمہیں یہ علم مبارک ہو. اللہ کے رسول نے شاباشی دی. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرے تو اسے شاباشی دینا چاہیے, اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. آج کی تقریر میں ہم آیت الکرسی کے بارے میں سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا. بھئی کچھ تو ہے اس کے اندر خاص بات. اگر اسے یہ درجہ ملا کہ اللہ کے رسول نے اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا, تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر کچھ خاص ہے. اچھا, آیت الکرسی کا نام آیت الکرسی کیوں پڑا؟ اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے، زمین و آسمان کو شامل ہے. پورے قرآن میں کرسی کا لفظ کہیں نہیں آیا سوائے اس آیت، اس لیے اس آیت کا نام آیت الکرسی پڑا. اور آیت الکرسی کا نام آیت الکرسی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اٹھائیے نسائی شریف، حدیث کی کتاب ہے نسائی شریف، اٹھائیے اس کو، امام نسائی یہ حدیث لائے اور حدیث صحیح ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من قرا آیت الکرسی جزر کل صلاۃ مکتوبۃ لا یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ کے نبی فرما رہے لا یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، یعنی ادھر مرا ادھر جنت میں گیا، موت کے علاوہ اس کو کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. آیت الکرسی اتنی بڑی آیت ہے کہ اس کو پابندی سے اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ آیت پڑھ کر اگر میں ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت پڑھوں گا اور اس آیت میں اللہ نے جو بتایا ہے اس پر میں عمل کروں گا، تو وہ آدمی سیدھے جنت میں جائے. اچھا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے آدمی جنت میں جائے، اور رات کو سونے کے پہلے اگر آدمی پڑھ لے تو نہ تو کوئی شیطان اس کے پاس آئے گا، نہ اس کے بچے کو نظر لگے گی، نہ اس کے گھر میں کوئی سامان چوری ہوگا. آئیے ایک بڑی پیاری اور دلچسپ حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اور بخاری شریف میں دو جگہوں پر یہ حدیث آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے رمضان کے اندر صدقہ فطر کی نگرانی کا کام سونپا. بڑے غور سے سنیے گا، اس حدیث سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے صدقہ فطر کی نگرانی کا ذمہ سونپا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ فطر کو چاند رات کے پہلے بھی کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. چاند رات کے پہلے، عید کے دن کے پہلے جو رات آتی ہے، اس کے پہلے بھی صدقہ فطر کو اسلامی حکومت اگر ہو تو اس کو پہلے سے بھی کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور اس کو غریبوں میں بانٹا جا سکتا ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے بڑے خاص صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، اور ان سے سب سے زیادہ حدیث کی روایت بھی آئی ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان کو صدقہ فطر کی حفاظت کا کام سونپا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ علماء کا کام صرف پڑھنا اور پڑھانا نہیں ہے، علماء کو ایڈمنسٹریشن کا کام بھی دیا جا سکتا ہے، علماء کو حکومت اور کرسی بھی دی جا سکتی ہے، علماء کو ذمہ داریاں بھی دی جا سکتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ ابو ہریرہ یہ مال آیا ہے صدقہ فطر کا، تمہیں اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تم اس کی نگرانی کرو. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آنے والا آیا اور وہ اس غلے میں سے، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صدقہ فطر میں پیسہ نہیں دیا جاتا، غلے میں سے مٹھی بھر بھر کے نکالنے لگا، اپنے جھولے میں بھرنے لگا. میں نے جا کے پکڑا کہ کیا کر رہا ہے تو، صدقہ فطر کا مال چرا رہا ہے تو، چور کہیں کا؟ وہ بولا چھوڑ دیجئے مجھے، میں بہت غریب ہوں، اور میرے بال بچے بیچارے بھوکے تڑپ رہے ہیں. میں بڑی مجبوری میں نے یہ قدم اٹھایا ہے, مجھے چھوڑ دی. حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے جھولے میں جو اناج بھر لیا تھا حضرت ابو ہریرہ نے اس کو ریٹرن نہیں کیا. حدیث کے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو اس کی باتوں کو سن کے لگا کہ واقعی میں یہ آدمی ضرورت مند ہے, انہوں نے کہا جاؤ دے. حضرت ابو ہریرہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے آپ کو ایک ذمہ داری دی کہ اس کی آپ کو حفاظت کرنی, اور ابھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں ہے, اور وہ آدمی وہ جو چور آیا ہے وہ چورا کے کچھ مال لے کے جا رہا ہے, آپ اس سے ریٹرن نہیں لے رہے. امام بخاری اس سے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی کام سونپے اور اس کو یہ بھروسہ ہو کہ اس مال میں میں یہ اگر کام کروں گا تو جس آدمی نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے وہ ناراض نہیں ہوگا تو وہ کام کر سکتا ہے. اس کو اگر یہ بھروسہ ہو کہ میں یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں, جس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے اس کی اجازت ہے, اگرچہ میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے لیکن میں بتاؤں گا تو وہ منع نہیں کرے گا, تو وہ اس مال کے اندر یا اس ذمہ داری کے اندر تصرف کر سکتا ہے. اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی, اللہ کے رسول کے پاس آئے. آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ؟ اے ابو ہریرہ, کل رات میں تم نے ایک آدمی کو پکڑ کے قید کیا تھا, پکڑا تھا اس کو, قید کیا تھا, اس نے کیا کیا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ رات میں ایسا ایسا ہوا تھا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی پوچھا کہ اے ابو ہریرہ, تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ کہا, اے اللہ کے رسول, اس نے بتایا کہ بیچارہ بہت پریشان ہے, بال بچے والا ہے, میں نے اس کو چھوڑ دیا, مجھے اس پہ رحم آیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے کہا, ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ دوبارہ پھر آئے گا. انہ سیعود, وہ دوبارہ ضرور آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, جب میں نے نبی کی زبان سے یہ سنا کہ وہ دوبارہ آئے گا, مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا. کیا صحابہ تھے! نبی کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل گیا تو صحابہ کرام کے لیے وہ پتھر کی لکیر تھا. آج کا مسلمان غور کرے کہ نبی کی حدیثیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں, قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, پہلے وہ اپنے عقل کی خراش پر, اپنے دماغ کی کسوٹی پر اس کو پرکھتا ہے. اس کو سمجھ میں آیا تو مانا, سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں مانا. صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. میرے نبی نے کہا ہے کہ آئے گا تو آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, پر رفت تو ہوں, میں رات کو چپکے سے چھپ گیا کہ دیکھیں آج وہ کب آتا ہے. آج آتا ہے کہ نہیں, نبی نے کہا ہے تو پکا آئے گا. پھر وہ آیا, اور پھر آتے ہی اپنا دھما دھم بوری کے اندر سے گلہ نکالنے لگا. میں نے جا کے پکڑا اس, میں نے کہا جھوٹا کہیں کا, تو نے کہا تھا کہ میں پھر نہیں آؤں گا اور تو پھر آیا. کہا, ارے چھوڑ دیجئے, بہت غریب ہوں, بہت ضرورت مند ہوں, بال بچے میرے بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں, میری مجبوری ہے, مجھ کو یہ لے کر آئی ہے, میں وعدہ کرتا ہوں میں اب کبھی نہیں آؤں گا. جیسے میرا نبی رحمت للعالمین تھا, ڈیڑھ گھنٹے کی ایک تقریر ختم ہوئی, مائک سیٹ نہیں ہو پایا. اب میری تقریر بھی چل رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ جب تک تقریر چلتی رہے گی تب تک مائک سیٹ ہو جائے گا, اللہ رحم فرمائے. یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. آج کے زمانے میں تقریر کے لیے مائک کا اچھا ہونا ایک شرط ہو چکی ہے. اگر مائک اور لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم اچھا نہ ہو تو نہ بولنے والے کو جو ہے بولنے میں لطف آتا ہے, نہ سننے والوں کو کچھ سنائی دیتا. بہرحال, تو وہ جو چور تھا اس نے دوسرے دن بھی یہ بہانہ بنایا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں, میرے بال بچے بھوکے ہیں اور مجبوری میں میں نے یہ قدم اٹھایا. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے, ایسے ہی آپ کے صحابہ بھی بہت رحم دل تھے. اسلام کے اوپر آتنکواد کا الزام لگانے والے, ذرا میرے نبی اور صحابہ کی سیرت کو پڑھیں. ایک چور ہے, سامان چورانے کے لیے آیا ہے, چور کوئی اچھا نہیں ہوتا, ایک کرمنل ہے, چور ہے, لیکن حضرت ابو ہریرہ اس کی مجبوری, وہ جو بیان کرتا ہے اس کی بات سن کے انہیں طرف آ جاتا ہے, چھوڑ دے, ایک بار نہیں دو بار چھوڑ دیتے. دوسرے دن پھر صبح اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, آتے ہی اللہ کے رسول پوچھتے ہیں, اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا, ما فعل اسیرک البارحہ؟ کہا, اے اللہ کے رسول, آج بھی اس نے بیچارے نے اپنی پریشانی بتا دی, بتایا کہ بہت ضرورت مند ہوں, پریشان ہوں, غریب ہوں, بال بچے ہیں, بھوکے تڑپ رہے تھے, میں چلا آیا. آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول رہا تھا, وہ پھر آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, اب میں چپکے سے پھر میں رات میں گھات میں لگ گیا. تیسرے دن پھر آیا, پھر چرانے لگا, پھر میں نے پکڑا اور میں نے کہا, بیٹا اب تو تین بار ہو گیا, اب تو بچے گا, میں تجھے اب اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا, میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا, وہی تیرا فیصلہ کرے گا. تاکہ اچھا میری بات سنو, میں آپ کو کچھ کلمات بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے, کچھ فائدے کی بات آپ کو بتا دوں تو چھوڑ دیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا, اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیے, اذا اویت الى فراشک, جب آپ رات میں سونے کے لیے اپنے بیڈ پر جائیں, اپنے بستر پر جائیں, فقرا آیت الکرسی, تو آپ آیت الکرسی پڑھیں. اس کے بعد اس چور نے آیت الکرسی پڑھ کے سنائی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, پوری آیت الکرسی سنائی, اور کہا کہ جب یہ آپ رات میں سونے کے ٹائم, بستر پر جانے کے ٹائم جب یہ آیت الکرسی آپ پڑھیں گے, لن یزال علیک من اللہ حافظ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برابر ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا, ولا یقربک شیطان, اور کوئی شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دی, کام کی بات بتا رہا ہے, شیطان سے بچنے کا یہ طریقہ بتا رہا ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ صحابہ اچھی باتوں کو لینے کے بڑے حریص, اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو. صحابہ نے یہ ہمیں میسج دیا کہ اچھی بات جہاں ملے لے لو, بھید بھاؤ نہ کرو. وہ چور تھا, کرمنل تھا, مجرم تھا, لیکن اس نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک دعا بتائی, ایک آیت بتائی, اور کہا کہ اس کو آپ پڑھیں گے رات پر آپ کی شیطان سے حفاظت ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آپ نے پوچھا, ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ کہا, اے اللہ کے رسول, اس نے کل مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں, کچھ دعائیں سکھائی ہیں, اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر میں رات میں سونے کے ٹائم اس کو پڑھوں گا تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری حفاظت کے لیے فرشتہ آ جائے گا اور شیطان میرے قریب نہیں آئے گا, اور وہ آیت الکرسی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, صدق, ابھی تک تو وہ تم سے جھوٹ بول رہا تھا لیکن یہ بات اس کی صحیح ہے. نبی نے ویریفائی کر دیا, نبی نے اس چور کی بات کو ویریفائی کر دیا. اس کے بعد نبی نے, اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا, اے ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے یہ تین دن تم کس کو پکڑ رہے تھے, کس سے تمہاری بات ہو رہی تھی؟ کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا, ذاک شیطان, وہ شیطان تھا. وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان چوری نہیں کرتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر سے آئے دن زیورات غائب ہو جاتے ہیں, تجوری بند ہے, تالا بند ہے, کئی لاکھ کے زیورات ان کے غائب ہو چکے ہیں, اور ان کے گھر میں کوئی تیسرا آتا بھی نہیں, اور ان کے گھر میں کوئی آدمی اس لائق نہیں ہے کہ چوری کرے, کوئی نوکر بھی نہیں ہے جو چورا سکے, کوئی باہر کا آدمی بھی نہیں آ رہا ہے. رات میں تجوری چیک کر کے سوئے, صبح غائب. اب کیا علاج ہے؟ اور ان کے گھر میں جنات وغیرہ رہتے ہیں, ایسی حرکت کرتے ہیں, کبھی کبھی باتھ روم کی لائٹ جلا دیا پریشان کرنے کے لیے, کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا. تو شیطان چوری بھی کرتا ہے, شیطان انسان کو پریشان کرنے کے لیے کبھی کبھی چوری بھی کرتا ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان کبھی کبھی ایسی شکل میں آتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. عام طور سے تو شیطان ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن کبھی کبھی شیطان ایک ایسی شکل میں آتا ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں. اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شیطان کو بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کسی کو کوئی اچھی بات معلوم ہو اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ شیطان ہے. اچھی بات معلوم ہے شیطان, لیکن چونکہ وہ شیطان ہے اس لیے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. اس لیے آپ یہ عہد کریں, یہ ارادہ کریں, یہ عزم مصمم کریں کہ آپ کو شریعت کی جو بات معلوم ہو آپ عمل کرنے کے لیے سنیں, صرف جانکاری کرنے کے لیے, نالج بڑھانے کے لیے, اپنی جانکاری میں اضافہ کرنے کے لیے نہ سنیں. اور اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ رات میں سونے کے ٹائم اگر اس کو پڑھا جائے تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی جائے گی اور شیطان قریب نہیں ہے. تو اب تک آپ نے کتنی باتیں جانی؟ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. جو آدمی فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اور ابھی آپ نے اس حدیث سے یہ بات سنی کہ آیت الکرسی رات میں سونے کے ٹائم پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا. اب آئیے آیت الکرسی کی تفسیر دیکھتے ہیں, آیت الکرسی کا مطلب دیکھتے ہیں. آیت الکرسی میں ٹوٹل 10 جملے 10 سینٹینس. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ ٹوٹل 10 سینٹینس ہیں, 10 جملے ہیں آیت الکرسی. اور آیت الکرسی کے اندر ٹوٹل 50 الفاظ ہیں. اگر آپ گنیں گے اللہ سے لے کے اول علی العظیم تک ٹوٹل 50 الفاظ. شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نام سے ہو رہی. اللہ, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیوں نہیں معبود؟ کہیں شنکر کی پوجا ہو رہی ہے, کہیں گنیش کی پوجا ہو رہی ہے, کہیں جیسس کی پوجا ہو رہی ہے, کہیں مہاتما بودھ کی پوجا ہو رہی ہے. جس کی پوجا کی جائے وہ معبود. اس کا کیا مطلب؟ اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آج تو معبود لاکھوں اور کروڑوں ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. معبود تو بہت ہیں, جھوٹے معبود ہیں, باطل معبود ہیں. حقیقت میں اگر عبادت کے کوئی لائق ہے تو اللہ. یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی. یہ ساری کائنات, یہ سارا یونیورس, یہ زمین, یہ آسمان, یہ سب گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. ذرا زمین کے اندر غور کرو, ذرا آسمان کے اوپر غور کرو, ذرا آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے اوپر غور کرو, ذرا ان ہواؤں کے اوپر غور کرو, ذرا سمندر میں چلنے والی کشتیوں کے اوپر غور کرو, ذرا ان بادلوں کے اوپر غور کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یہ سب کی سب چلا چلا کر تم سے یہ کہیں گی کہ ہمیں پیدا کرنے والا, ہمیں چلانے والا, ہمارا انتظام کرنے والا ایک ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن انڈا لیا, انڈا, مرغی کا انڈا. کہ اس کو دیکھو, ہر طرف سے پیک ہے, نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی روشن دان, اوپر سے چاندی کی طرح سفید ہے، اندر سے پھوڑو تو سونے کی طرح پیلا ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، اچانک اس انڈے یہ انڈا پھوٹتا ہے اور اس کے اندر سے ایک جیتی جاتی مخلوق نکلتی ہے جس کو آنکھ بھی ہے، جو سنتی بھی ہے، جو بولتی بھی ہے، جو دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے۔ کیا یہ انڈا یہ گواہی نہیں دے رہا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہے؟ ایک دیہاتی سے پوچھا گیا جس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، کسی اسکول میں نہیں پڑھا تھا، کہ تم اللہ کو مانتے ہو، کیسے مانتے ہو؟ کہا کہ اونٹ کی مینگری، اونٹ کا پاخانہ راستے میں پڑا ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ اونٹ کی مینگری یہ بتا دیتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، کیا یہ گواہی نہیں دے رہا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا، ان کا کریئٹر، ان کا خالق کوئی ہے؟ مگر اس پر کوئی اختلاف نہیں، اس کو تو 1400 سال پہلے کے مشرک بھی مانتے تھے۔ زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ بارش نازل کرنے والا کون؟ اللہ۔ ارے بابا، جب سب پیدا کرنے والا اللہ، جب سب انتظام چلانے والا اللہ، تو یہ سجدے غیروں کے آگے کیوں کرتے ہو؟ یہ دعائیں غیروں سے کیوں کرتے ہو؟ یہ ضرورت میں دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ ذرا آپ قرآن کریم کا 20واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، 20واں پارہ۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا؟ فامبتنا بہی حدائق ذات بہجا، اور جس نے اس بارش سے بہت سارے باغات اگا دیے۔ ما لکم انتم بتو شجرہا، اور تم ذرا ایک پیڑ بھی دنیا میں پیدا کر کے دکھاؤ، ایک درخت بھی تم نکال کر دکھاؤ۔ الہ مع اللہ، کیا یہ ساری چیزیں مل کر بھی تم کو یہ نہیں بتا پا رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اور کون ہے جس نے زمین کے اندر ندیاں بنائیں؟ وجعل لها رواسیا، کون ہے جس نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کون ہے جس نے میٹھے پانی کے سمندر کو اور کڑوے پانی کے سمندر کو دونوں کو ملا دیا؟ لیکن میٹھا لگے کڑوا لگے، میٹھا لگے کھارا لگے۔ الہ مع اللہ، کیا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ ام من یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مصیبت زدہ کی، پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے؟ کون ہے جو فریادی کرنے والے کی، جو دکھ میں پریشانی میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہستی ایسی ہے؟ ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو، سمندر میں سفر کرتے ہو، تمہیں کشتی میں، کشتی کو چلانے کے لیے، جہاز کو چلانے کے لیے راستہ نظر نہیں آتا، وہ کون ہے جو تم کو فری میں اپنے چاند کے ذریعہ تم کو لائٹ عطا فرماتا ہے؟ کون ہے؟ اگر وہ چاہتا تو سورج کو پیدا نہ کرتا، تم اندھیرے سے مر جاتے، تم اندھیرے میں مر جاتے۔ تمہیں خشکی میں، سمندر میں، اندھیرے سے نجات دینے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ تو اللہ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اپنی توحید کو ثابت کیا۔ اسلام کی بنیاد اسی توحید پر ہے میرے بھائی۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر ہی اسلام میں آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر ہی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور مرنے کے ٹائم بھی یہ وصیت کی گئی کہ اپنے مردوں کو یہی سکھاؤ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہی وہ کلمہ ہے کہ اگر کوئی اس کو دل سے کہہ دے اور اس پر جم جائے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کون خوش نصیب آدمی ہے جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے پکا یقین تھا کہ مجھ سے یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، کیونکہ تم حدیث کو سیکھنے کے، حدیث کو حاصل کرنے کے، حدیث کو جاننے کے بڑے حریص ہو، تمہارے اندر جذبہ ہے، تمہارے اندر تڑپ ہے حدیث کو لینے کی. اے ابو ہریرہ سنو، قیامت کے دن وہ خوش نصیب آدمی جس کی میں صفات کروں گا، وہ خوش نصیب آدمی وہ ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو اپنے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہے. مگر لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے؟ آج دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو جائے لا الہ الا اللہ نہ کہتا ہو. لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب جاننا ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے نبی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، اس کو جانو کہ اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. اللہ کو بھی معبود مانا، اللہ کے بارے میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جائے اور کسی اور کو مشکل کشا مانا جائے، کسی اور کو غریب نواز مانا جائے، کسی اور کو دستگیر مانا جائے، کسی اور کو داتا کہا جائے، کسی اور کو غوث اعظم کہا جائے، کسی اور کو بندہ نواز کہا جائے، یہ لا الہ الا اللہ کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا. توحید کو سمجھو. آیت الکرسی کی شروعات توحید سے ہو رہی ہے. آیت الکرسی کی شروعات جنت کی چابی سے ہو رہی ہے، جس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس لا الہ الا اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے تو بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہے. ترمذی کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو لائے گا، بہت گنہگار انسان، اتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ اس کے گناہوں کا رجسٹر جب کھولا جائے گا تو جہاں تک انسان کی نگاہ پڑتی ہے وہاں تک اس کے گناہوں کا رجسٹر اس کو لائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، میرے بندے، کیا تیرے اوپر میرے نیکی اور گناہ لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ ایسا تو نہیں کہ کچھ گناہ تیرے بڑھا دیے، کچھ نیکیاں تیری کھا گئے؟ کہے گا، نہیں ہے اللہ، نہیں ہے میرے رب، تیری قسم تیرے فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں. اللہ کہے گا، میرے بندے، تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، کوئی بہانہ ہے تیرے پاس؟ کوئی ایکسکیوز ہے اپنے گناہوں کا؟ کوئی عذر ہے؟ بندہ کہے گا، اے اللہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یہ گناہ سارے کے سارے میں نے کیے ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں. اب اس کے سارے گناہوں کا رجسٹر قیامت کے دن جس ترازو پر اعمال کو تولا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر رکھ دیا. بندہ بیچارہ دیکھ کے بے ہوش ہو رہا ہے، اتنے سارے گناہ ہیں، میرا ہوگا کیا؟ اللہ کہے گا، میرے بندے، آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا کارڈ نکالے گا، بتاقہ بولتے ہیں عربی میں کارڈ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بتاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا. بندہ کہے گا، یا اللہ، اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے اس کارڈ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کہے گا، میرے بندے، آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایک پلڑے میں سارے گناہوں کے رجسٹر رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں وہ کارڈ رکھ دیا جائے گا، اور اس کارڈ پر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت لکھا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فتاشت السجلات، وہ جو کارڈ والا پلڑا ہوگا وہ بھاری پڑ جائے گا، اور یہ گناہوں کے رجسٹر والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا. لئنہ لا یسقل ما اسم اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کارڈ میں اللہ کا نام لکھا تھا, اللہ کی توحید لکھی تھی, اللہ کی وحدانیت کا اقرار لکھا تھا, کلمہ توحید لکھا تھا, لا الہ الا اللہ لکھا تھا, اور اس سے بھاری چیز دنیا میں کوئی نہیں. مسلمانوں, اتنی بڑی دولت آج ہمارے پاس ہے, اب اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں یا اس کو ہم لٹا دیتے ہیں, یہ ہمارے اوپر. مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا, وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں, وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں, وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان. آج ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے اندر اسلام پایا جاتا ہے, اگر اس اسلام کو دیکھو اور وہ اسلام جو قرآن اور حدیث میں پایا جاتا ہے, تو زمین اور آسمان کا فرق آپ کو ملے گا. وہ اسلام پتا نہیں کہاں ہم نے کھو دیا, جو ہمیں ہمارے نبی نے دیا تھا, جو ہمیں قرآن نے دیا تھا. وہ اسلام تو توحید والا تھا اور آج دور دور تک توحید کا کہیں عطا پتا نہیں. تو یہ آیت الکرسی کا پہلا سبق ہے, توحید کا سبق, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی نہ. اسی لیے سورہ اخلاص جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے, اس کو اللہ کے نبی نے ایک تہائی قرآن کے برابر, ایک ثلث قرآن کے برابر کہا. سورہ اخلاص کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کے اندر بھی توحید ہے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سورہ اخلاص بھی توحید سکھا رہی ہے اور آیت الکرسی بھی توحید سکھا رہی ہے. الحی, اللہ زندہ ہے. القیوم, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. اچھا, زندہ تو ہم سب بھی ہیں. آپ سب زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ آپ کے سب زندہ ہیں, ہم سب بھی زندہ اور اللہ بھی زندہ. کچھ فرق ہے کہ نہیں دونوں کی زندگی میں؟ ہم زندگی کے لیے محتاج ہیں چیزوں کی. ہم کھانا کھائیں گے تو زندہ, نہیں کھائیں گے تو مر جائیں. ہمیں آکسیجن مل رہی ہے تو زندہ, آکسیجن نہیں ملے تو مر جائیں. ہم زندہ رہنے کے لیے کسی کے محتاج ہے. اللہ وہ ہے جس کو, جو زندہ ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس کی زندگی کسی چیز کی محتاج ہے. ہم زندہ ہیں لیکن ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے. اللہ زندہ ہے, ایسا زندہ ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی موت نہیں آ سکتی. اسی لیے اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہو جانا ہے, سوائے تیرے جلال والے اور اکرام والے رب کے چہرے کے. اس رب کا چہرہ, اس رب کی ذات برقرار رہے گی, وہ زندہ رہے گی, باقی دنیا میں کوئی زندہ نہیں. کلو شعین حالکن اللہ وجہ, زمین کی ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے سوائے میرے رب کا چہرہ, میرے رب کی ذات, میرے رب کی ذات ہمیشہ زندہ رہے. اچھا, قیوم کہا گیا. قیوم, قیوم کا مطلب ہوتا ہے, یہ گلاس ہے, یہ کھڑا ہے. یہ گلاس کھڑا ہے کیونکہ یہ ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس کو سہارے کی ضرورت ہے, اس کو کوئی چیز چاہیے جس کے اوپر یہ اسٹینڈ ہو, جس کے اوپر یہ کھڑا ہو. اللہ قیوم ہے, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کے سہارے کی سب کو ضرورت ہے. اللہ وہ ہے جو قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو, تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو, اللہ کے محتاج ہو, اللہ کے ضرورت مند ہو. اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے. تم سب کے سب ضرورت مند ہو, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کو ضرورت نہیں تو نماز کیوں پڑھواتا ہے ہم سے؟ اللہ کو ضرورت نہیں تو روزہ کیوں رکھواتا ہے ہم سے؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں جب اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں؟ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں, زکات ہم اپنے لیے دیتے ہیں, روزہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں, حج ہم اپنے لیے کرتے ہیں. ہم متقی ہیں تو اپنے لیے, ہم برے ہیں تو نقصان ہمارا ہے.
اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی حکومت میں، اللہ کی سلطنت میں ساری کائنات مل کے نمازی بن جائے، ساری کائنات مل کے متقی بن جائے، سارے لوگ اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں، اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کی باغی ہو جائے، سارے کے سارے لوگ اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری زبان نہیں ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، جو پہلے کے لوگ گزرے وہ بھی، جو بعد میں آئے وہ بھی، سارے کے سارے کے سارے لوگ ایک متقی پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان کا جیسا دل ہوتا ہے، سب کا دل ویسا ہو جائے، سب متقی بن جائیں، سب پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا، میرے بندو، میری حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے، سارے کے سارے بندے میرے نافرمان ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات، جو پہلے گزرے وہ بھی، جو بعد میں آئے وہ بھی، سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سب مل کے اللہ سے سوال کریں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو سوال، ہر آدمی جو سوال کرے اللہ تعالیٰ وہ دے دے۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سوائے اتنی جتنی سمندر کے اندر اگر سوئی ڈالی جائے، سمندر کے اندر سوئی کو ڈال کے نکالا جائے تو سمندر سے سوئی نے جتنا پانی نکالا ہے اتنا میری حکومت میں سے کم ہوگا اس سے زیادہ۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ اللہ کی حکومت میں اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ یہ ہمارے دماغ کو سامنے رکھ کے کہا گیا ہے کہ ہماری نظر میں سب سے چھوٹی چیز سوئی ہے اور سب سے بڑی چیز سمندر ہے، تو سمندر میں سوئی کو اگر ڈالا جائے تو جس طریقے سے سوئی سمندر میں کوئی کمی نہیں کر سکتی، ایسے ہی ساری دنیا والے مل کر میرے رب سے سوال کریں اور میرا رب سب کو ان کا سوال عطا کرے تو میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حی، زندہ ہے اور قیوم ہے، ساری کائنات کو چلانے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ایک پاور لوم چلانے والا، چونکہ یہاں پاور لوم والے زیادہ ہیں اس لیے میں مثال دے رہا ہوں، ایک پاور لوم چلانے والا بھی 24 گھنٹہ پاور لوم نہیں چلا سکتا، بہت محنتی ہوگا 12 گھنٹہ چلائے، اس کو بھی 12 گھنٹہ آرام چاہیے۔ دنیا میں جتنا بڑا بھی محنتی انسان ہو اس کو نیند آتی ہے، اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو بیچارہ وہ دوا کھاتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے نیند آئے۔ انسان کو آرام چاہیے، انسان کو نیند چاہیے۔ کبھی کبھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، آپ کھانا وانا کھا کر آئے ہیں، تھوڑی طبیعت آپ کی بھاری ہو رہی ہے، تو نیند تو نہیں آئی، آپ کو اونگ آ گئی، جمائی آ گئی، تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، جو قیوم ہے، اور ایسا زندہ ہے، ایسا قیوم ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کو آرام کی کوئی حاجت نہیں، اس کو کبھی کوئی تھکاوٹ نہیں آتی۔ اس کی ذات اتنی کامل ہے، اس کی شان اتنی مکمل ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو نیند آئے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آرام کرتا ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ منزل الذی یشفع عندہ الا بھی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات والارض، لہو ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی۔ بھائی یہ موبائل جس کو میں چلا رہا ہوں،
اس موبائل پر مجھے پورا کنٹرول حاصل ہے تو اس موبائل کا مالک کون؟ میں. سورج اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, چاند اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, زمین اللہ کے حکم سے چل رہی ہے, آسمان اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, تو مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا. لہو ما فی السماوات و الارض, زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک. اسی لیے اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا ان کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا, زمین اور آسمان میں جتنے انسان ہیں, جتنی مخلوقات ہیں, سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے بندے بن کر آئیں گے, اللہ کے غلام بن کر آئیں گے. فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی, نمرود جیسا ظالم بادشاہ بھی, قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کو بھی اللہ کا غلام بن کے, اللہ کا بندہ بن کے آنا. لہو ما فی السماوات, زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک ہے. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش؟ یہاں نہ جانے کتنے دامن تھامے ہوئے ہیں, فلاں کا دامن پکڑ لو جنتی, فلاں کا دامن پکڑ لو جنتی, فلاں پیر صاحب کا دامن پکڑ لو جنتی, فلاں ولی کے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے قبرستان پر خالی ایک نظر ڈالی, قبرستان میں جتنے مردے تھے سب کے عذاب قبر کو ختم کر دیا. یہ کوئی میں چٹکلا نہیں سنا رہا ہوں, یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے, یہ کتابوں میں لکھی گئی ہیں یہ باتیں. مجھے بتاؤ کہ یہ باتیں سچی ہیں یا میرے رب کا کلام سچا ہے؟ آیت الکرسی کا یہ جملہ سچا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے, کون ہے؟ بڑا چیلنج والا انداز, انداز چیلنج والا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے الا باذنہ, سوائے اللہ کی مرضی کے بغیر, اللہ کی اجازت کے بغیر. ہمارے نبی بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ساری دنیا کے انسان پریشان ہوں, سورج ایک میل کی دوری پر ہو, پسینے اور گرمی سے برا حال ہوگا, سارے کے سارے انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو, سب پریشان ہوں گے, سب بے حال ہوں گے, سب بے تاب ہوں گے, سب حضرت آدم کے پاس ہوں. اے آدم, آپ انسانوں کے باپ ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, آپ دیکھیے ہم کتنے پریشان ہیں, اللہ سے کہیے اللہ جلدی سے فیصلہ کر دے, ہمارا معاملہ ایک طرف کر دے, جنت میں جانا ہو تو بھی فیصلہ کر دے, جہنم میں جانا ہو تو بھی فیصلہ کر دے, لیکن یہ مصیبت ہم سے دور کر. حضرت آدم انکار کر دیں, نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے, مجھے اپنی چنتا ہے, میں اپنی فکر کر رہا ہوں. تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, نوح علیہ السلام کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ, ابراہیم علیہ السلام کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, موسیٰ علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کے سارے لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, اللہ نے آپ کو تمام نبیوں سے افضل بنایا ہے, اے محمد آپ ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے اور کہیے اللہ سے کہ یہ حالات دور کرے اور ہمارا حساب لے. یہ جنت میں جانے کے لیے شفاعت نہیں کی جا رہی ہے, یہ پہلی شفاعت جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے, یہ میدان حشر کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے سارے مومن سارے کافر سب کی ریکویسٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کے لیے جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اللہ کے عرش کے نیچے جائیں گے, اللہ کے عرش کے نیچے جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا تب اللہ تبارک و تعالی اپنی تعریف کے ایسے ایسے کلمات مجھے بتائے گا جو آج تک اس نے کسی کو نہیں بتایا, تو میں اللہ کی تعریف کروں گا, اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا, تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, فل توتا مانگی آپ کو دیا جائے, اشفع تشفع آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے.
تو اللہ تبارک و تعالی صفات کس کی قبول کرے گا؟ جس سے اللہ راضی ہو. اللہ کس کے حق میں صفات قبول کرے گا؟ جس سے اللہ راضی ہو. اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی صفات نہیں کر پائے گا. اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. میرے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے وہ بھی کسی کی سفارش نہیں کریں گے, کسی کی شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس سے میں راضی ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو شفاعت کا فارمولا ہے یہ 1400 سال پہلے بھی تھا. اللہ کے نبی نے جب مکہ کے کافروں سے کہا کہ تم کیوں 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو, تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. اے محمد, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے, ہم تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بناتے ہیں. ہم اپنی فریاد ان کو ان کے پاس لے کے جاتے ہیں یا اللہ تک لے کر جاتے ہیں. تو اس عقیدے کو ڈائنامائٹ کیا سورہ آیت الکرسی کی اس آیت نے, اس ٹکڑے نے. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آگے کی خبر بھی رکھتا ہے اور پیچھے کی خبر بھی رکھتا ہے. آگے کی خبر کا مطلب فیوچر, مستقبل, اور پیچھے کا مطلب ماضی, پاسٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھوت کال, ورتمان کال, بھوشیہ کال, فیوچر ٹینس, پاسٹ ٹینس اینڈ پریزنٹ ٹینس, تمام زمانوں پر خبر رکھنے والا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو آنے والے کل کی بات بتائے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے ڈاکٹر بھی بتاتا ہے, تو ایک مخصوص مدت کے گزرنے کے بعد بتاتا ہے, ورنہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. سورہ لقمان کی آخری آئے. قیامت کب آئے گی اللہ کو پتا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کو پتا ہے, بارش کب ہوگی کتنی ہوگی اللہ کو پتا ہے, کل آپ کیا کریں گے اللہ کو پتا ہے, موت کب آئے گی کہاں آئے گی اللہ کو. تو اللہ کے جتنی نالج کسی کے پاس, آنے والے کل کی بات, گزرے ہوئے کل کی بات جاننے والا اللہ ہے. اب یہ عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھا جائے تو بتاؤ یہ اللہ کی توہین ہے کہ نہیں؟ آیت الکرسی کو خالی آدمی سمجھ لیا عقیدہ سے. یعلم ما بین ایدیہم, آنے والے کل کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وما خلفہم, اور پیچھے کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اچھا, اللہ جب سب کچھ جانتا ہے تو اللہ کے بندے بھی کچھ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو فرمایا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. تم اتنا جانتے ہو جتنا اللہ تم کو بتانا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام سنایا؟ ایک دن موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے کے لیے کھڑے, ان کی قوم میں ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا کہ موسیٰ یہ بتاؤ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا عالم ہے موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, ان کو یہ لگا کہ بھائی میں نبی ہوں, یہاں جتنے لوگ ہیں ان کے پاس مجھ سے کم علم ہے تو مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ ان کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ مجھے یہ علم دینے والا اللہ ہے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو انسان کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ریفر کر دینا. انہوں نے کہا سب سے بڑا عالم میں ہوں. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سبق سکھانے کے لیے کہا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بڑا عالم, وہ مجمع البحرین پر رہتا ہے, جاؤ تم اس کے پاس. اب آگے کا واقعہ تو آپ کو پتا ہے, مشہور واقعہ ہے, قرآن میں بیان ہے, اگر آپ نے کبھی نہ پڑھا ہو تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے تو 15ویں پارے کے لاسٹ میں اور 16ویں پارے کے شروع میں پورا واقعہ بیان ہے, آپ اس کو پڑھ. بخاری شریف میں یہ واقعہ پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ کشتی پر سفر کر رہے تھے تو اچانک ایک چڑیا آئی, ایک چڑیا آئی, ایک گوریا آئی, اور چڑیا نے سمندر میں سے چونچ مار کے ایک بار یا دو بار چونچ مارا اور پانی پیا. چڑیا آپ کو جانتے ہوں گے, گوریا پہلے تو بہت نظر آتی تھی, اب بہت کم نظر آتی ہے پالیوشن کی وجہ سے, اب یہ سب چڑیا ہمارے سماج سے ختم. تو چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے, اس کا کتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے, وہ سمندر میں چونچ مارے گی تو کتنا پانی لے لے گی آپ کو چیز. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب چڑیا نے سمندر میں ایک چونچ یا دو چونچ مار کے پانی پیا تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ, ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی علم دیا ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر میں سے پانی لیا. کوئی اوقات ہے کیا سمندر کے پانی میں چڑیا نے کتنا پانی نکالا ہو؟ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, اللہ نے تمہیں اور مجھے جو علم دیا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی مثال یہی ہے جیسے یہ چڑیا اس میں سے نکالی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ ہم نہیں کر سکتے, اللہ کے علم تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, بلکہ اللہ نے اپنے بارے میں بھی جتنا بتایا ہے اتنا ہی ہم کو بتایا, اس سے زیادہ ہم کو نہیں پتا ہے. ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے, استخارہ کی دعا, آپ لوگوں نے سنا ہے نام استخارہ کی دعا کا. استخارہ کی ایک دعا سکھائی اللہ کی. مثال کے طور پر آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنے والے ہیں, کوئی دکان کھولنے والے ہیں, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں دکان کھولوں گا کہیں گھاٹا نہ ہو جائے, بزنس شروع کروں گا کہیں نقصان نہ ہو جائے, دکان کھولوں گا پتہ نہیں چلے گی کہ نہیں چلے گی. تو اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی ہے کہ دو رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھ کے بزنس شروع کر دو, اللہ تعالیٰ بزنس میں نقصان نہیں کرے. یہ دو رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھو اور کاروبار شروع کر دو, یہ دعا پڑھنے کے بعد تمہارا دماغ جس کام پر سیٹ ہو وہ کام شروع کر دو, اللہ تعالیٰ برکت دے گا. یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلم واستقدرک بقدرت واسألک من فضلک العظیم. اے اللہ, میں تیرے علم کے ذریعہ بھلائی طلب کرتا ہوں, تیری قدرت کے ذریعہ قدرت مانتا ہوں, تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اے اللہ, تو قدرت رکھتا ہے, میں قدرت نہیں رکھتا, تو علم رکھتا ہے, میں علم نہیں رکھتا, تو ہر راز کی اور غیب کی بات کو بھی جاننے والا ہے. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري. اے اللہ, یہ جو دکان کھولنے میں جا رہا ہوں, یہ بزنس کرنے جا رہا ہوں, یا میں شادی کرنے جا رہا ہوں, اے اللہ یہ کام اگر میرے دین کے اعتبار سے, میری دنیا کے اعتبار سے اور اپنے انجام کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے, فقدر ہولی ویسر ہولی ثم بارک لی فی, تو اے اللہ اس کام کو میری تقدیر میں لکھ دے, اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے, میرے لیے آسان کر دے, پھر اس کام میں مجھے برکت دے دے. اور اے اللہ, اگر تو جانتا ہے کہ یہ دکان, یہ بزنس, یہ کاروبار, یہ شادی یا جو کام بھی میں کرنے جا رہا ہوں, اے اللہ میرے دین کے لیے برا ہے, میری دنیا کے لیے برا ہے, اس کا انجام برا ہے, تو اے اللہ اس کام کو مجھ سے پھیر دے, مجھے اس کام سے پھیر دے, اور اے اللہ جہاں بھی بھلائی ہو میرے مقدر میں بھلائی. کتنی پیاری دعا ہے, کتنی بہترین دعا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ دعا اللہ کے نبی ہمیں سکھاتے تھے اور ہر کام میں ہم لوگ یہ دعا پڑھتے کا مشکل. یہ دعا آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دعا میں ہم نے اللہ سے کیا کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. انسان کتنا جانتا ہے؟ انسان کچھ نہیں جانتا. انسان کو اپنی نالج پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اللہ کے علم کے مقابلے میں تیرا علم کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا, کافروں نے سوال کیا کہ روح کیا ہے. روح ہمارے یہاں فلموں اور سیریل کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روح کا مطلب آتما. ہمارے یہاں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ جیسا لوگ دیکھتے ہیں تو روح کا مطلب سمجھتے ہیں آتما. یہ آتما واتما ہوگی, روح ایک الگ چیز. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے میرے نبی, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ سے کہیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا. ہم اللہ کے بارے میں نہیں کتنا جانتے ہیں, اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہم کو بتایا. ولا یوتیتون بشیئن من علم, اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو سب پتہ ہے. اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ دنیا میں جتنے پیڑ ہیں سب کو قلم بنا لیا جائے, اور جتنے سمندر کا پانی ہے سب کو روشنائی بنا لیا جائے, اور سات سمندر اور ملا دیا جائے. ما نفذت کلمات اللہ, تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی, اللہ کی صفات ختم نہیں. تو اللہ کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے بارے میں ہم کو سب پتا ہے. اللہ کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ نے ہم کو بتایا. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے. یہ کرسی کیا ہے؟ ایک کرسی تو وہ ہے جس پر میں بیٹھا ہوں, لکڑی یا پلاسٹک کی کرسی جس کے چار پائے ہوتے ہیں, لیکن یہاں اللہ کی کرسی ہے. یہ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ اللہ کی کرسی کا مطلب اللہ کا علم, نالج آف اللہ, اللہ کا علم, اللہ کی نالج. لیکن یہ غلط بات ہے. کرسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی طرح اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے, ایسے ہی اللہ کی کرسی بھی ہے. اور عرش بڑا ہے, کرسی چھوٹی ہے. کتنا بڑا عرش ہے, کتنی بڑی کرسی ہے, ہمیں نہیں پتا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسے ہے جیسے بڑے سے ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کو پھینک. بڑا سا ریگستان ہو اور ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کہیں پڑی ہو, ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی کرسی. اور کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے اس بڑے سے ریگستان کے مقابلے میں وہ انگوٹھی ہے, ویسے زمین اور آسمان کرسی کے مقابلے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے. اب یہ کرسی کیسی ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن کرسی ہے ہم مانتے ہیں. جیسے قرآن نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا کیسا ہاتھ ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن ہاتھ ہے. ہم ہاتھ کو ہاتھ ہی مانیں گے. اگر کوئی ہم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, ہم کہیں گے ہاں اللہ کا ہاتھ ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہے؟ یہ میں نے کب کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے تو ہے, قرآن کہہ رہا, حدیث کہہ رہی ہے. اب کوئی آدمی اپنا دماغ لگائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو جگہ کی ضرورت ہے. ارے بھائی تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو قیاس کیوں کرو؟ تم انسان ہو, تمہیں بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جگہ نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق. سنتے ہم بھی ہیں, سنتا اللہ بھی, دیکھتے ہم بھی ہیں, دیکھتا اللہ بھی ہے. لیکن کیا ہم اللہ کی طرح دیکھتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرح سنتے ہیں؟ ہمارا دیکھنا الگ ہے, اللہ کا دیکھنا الگ ہے, ہمارا سننا الگ ہے, اللہ کا سننا الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, کیسا ہے ہم نہیں معلوم. ولا یعوذہ حفظہما, اور زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. اتنی بڑی کائنات چلا کر اللہ تعالیٰ کبھی پریشان نہیں ہوتا, سب کو کھلا رہا ہے, سب کو کھلا رہا ہے. ناچنے گانے والی کو جو خدا کہہ کے پوجا کر رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے, جو جانور کی پوجا کر رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے, جو کھڑے کی پوجا کر رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے, جو پڑے کی پوجا کر رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے. کھلا تو سب کو رہا ہے, روزی سب کو دے رہا ہے, بارش سب کو دے رہا ہے, ہوا سب کو دے رہا ہے, سورج کی روشنی سب پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں آتی, کوئی پریشانی نہیں آتی یہ زمین چلانے میں, یہ کائنات چلانے. ولا یعوذہ حفظہما, زمین اور آسمان کو چلانے میں, ان کی حفاظت کرنے میں, ان کا انتظام کرنے میں, ان کا سسٹم چلانے میں اللہ تعالیٰ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے, اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے, اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر. قرآن اور حدیث نے جو عقیدہ بتایا وہ کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے, اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہ ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ بتا. یہ عقیدہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اپنا عقیدہ صحیح کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے. زمین پر ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا, ایک چونٹی بھی اگر چل رہی ہے اس کا علم اللہ کو ہے, ہم سانس بھی لیتے ہیں اس کا علم اللہ کو ہے, ہمارا دل دھڑکتا ہے اس کا علم اللہ کو ہے. لیکن اللہ ہے کہاں؟ اللہ اوپر ہے, اللہ آسمان پر. اللہ نے قرآن کریم میں 29 پارے میں فرمایا, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَقْذِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اے لوگوں, کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ آسمان والا کہیں تم کو زمین سے دھسا دے؟ آسمان والا کون؟ اللہ. اسی لیے اللہ کو اوپر والا, آسمان والا, عرش والا یہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ علی ہے, بلند ہے, ہر اعتبار سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بلند ہے, کوئی کمی اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں. یاد رکھیں, کوئی کمی اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہے, ہر اعتبار سے مکمل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہو. انسان سن رہا ہے, اس کے سننے کی ایک لمٹ ہے. انسان دیکھ رہا ہے, اس کے دیکھنے کی ایک لمٹ ہے. انسان قدرت رکھتا ہے, اس کی قدرت کی ایک لمٹ ہے. اللہ کے سننے کی کوئی لمٹ نہیں, اللہ کے دیکھنے کی کوئی لمٹ نہیں, اللہ کی قدرت کی کوئی لمٹ نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ تعالیٰ بلند ہے, اللہ تعالیٰ عظیم. یہ تھی آیت الکرسی. آیت الکرسی نے ہمیں بہت سارے سبق دیے. سب سے بڑا سبق ہمیں توحید کا سبق دیا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ کی صفات کا علم دیا. اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اللہ تعالیٰ قیوم ہے, اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی, اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی. اور آیت الکرسی نے شرک کے تمام چور دروازوں کو بند کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. لہذا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تو ہمیں بچا ہی لیں گے, یہ غلط ہے, یہ اسلام کے قرآن کے خلاف. اور آیت الکرسی نے ہمیں سبق یہ بھی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسے بیان کی گئی ہیں ویسے ہمیں ماننا ہے, اپنا دماغ نہیں لگانا, اپنی منطق نہیں لگانا, اپنی لاجک نہیں لگانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے رب العالمین آیت الکرسی کے ان مفاہیم کے اوپر اور آیت الکرسی سے ثابت ہونے والے ان تقاضوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں توحید پر زندگی بھر چلنے والا بنائے, شرک سے ہمیں بچنے والا بنائے, اور ہمارے وہ بھائی جو لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے ناواقف ہیں انہیں اس کلمے کا معنی اور مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. واہ اور داوانہ الحمد للہ. السلام علیکم.